الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متمزار سلسلہ وار تک میں قرآن میں الحمدللہ ایک طویل مکی قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو 14 سورتوں پر مشتمل ہے سورہ یونس سے اور سورہ المومنون تک یہ 14 مکی سورتیں اور اس میں سے سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے مضامین بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ پورا مکی قرآن ہے اور اس میں مکی دور میں عرب کی سرزمین پر شرک سے بچانے کے لیے اور توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح جاری ہے اور اس کے نتیجے میں کفار مکہ مشرکین مکہ کی جو ہٹ دھرمی ہے جو ضد اور اناد ہے اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلانا ہے 360 بت بنا کے توحید کے مرکز میں یہ شرک پرستی جو جاری تھی تو بہرحال اس کا ابطال ہے کہ جو مختلف دلائل کے ساتھ وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے شرک کا ابطال اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں تاریخی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں واقعاتی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں اور کفار مکہ کا جو مطالبات تھے ان میں سے کچھ مطالبات کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ آیت نمبر 21 میں یعنی جب یہ تیسرے رکوع کا آغاز ہوا تھا تو اس میں انسان کی ایک احسان فراموشی کا تذکرہ تھا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً رب کو پکارتا ہے اللہ ہی کو پکارتا ہے کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے لہٰذا یہ کہ پھر ہم تیرا شکر بجا لائیں گے لیکن جیسے ہی وہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلتی ہے سختی دور ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور کریڈٹس ہیں کہ جو کہ وہ معبودان باطل کو اور دیگر ہستیوں کو وہ دینے لگتا ہے رب کو بھول جاتا ہے تو یہ احسان فراموشی تھی کہ جو آیت نمبر 21 میں ہمارے سامنے آئی تھی آج اس کے بالکل برعکس یہ جو آیت نمبر 26 ہے اس میں احسان کی جو روش ہے اہل ایمان کی طرف سے اللہ کے محبوب بندوں کی طرف سے اس کا بیان ہے جہاں احسان فراموشی کا بیان آیا اور اس کی سزا اور اس کا وبال پہلے ہم نے سمجھ لیا اب اس کے برعکس احسان کے درجے پر عمل کرنے والوں کے لیے جو بھلائیاں ہیں اور جو اجر ہے اللہ کی طرف سے اس سے آغاز ہو رہا ہے آج کے درس کا آیت نمبر 26 سے اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی بھی روش ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی. آیت نمبر 25 کی جو پچھلی دفعہ اس پر ہم نے اختتام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ایک دعوت ہمارے سامنے آئی تھی کہ واللہ یدعو الی دار السلام, یہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طلب تمہیں دعوت دیتا ہے. یعنی وہ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. لہذا اس جنت کو اور دار السلام کو پانے والے لوگ کون ہیں؟ اسی تسلسل میں یہ ربط ہے کہ جو کہ اب قائم ہو رہا ہے کہ وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں, وہ نیکیاں کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے احسان کے درجے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمید کے بعد انشاءاللہ اب موضوعات سمجھنے آسان ہو جائیں گے. فرمایا جا رہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ, ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی, جنہوں نے نیکی کی تو ان کے لیے بدلہ بھی نیکی کا ہی ہے. احسان کا بدلہ احسان, جس طرح سے سورہ رحمان میں آیا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے. لہذا جنہوں نے اس دنیا میں احسان کی روش اختیار کی, نیکیوں میں وہ آگے بڑھتے گئے, ان کا بدلہ بھی وہ نیکیاں ہی ہوگا, وہ احسان ہی ہوگا, وہ زیادہ اور مزید بھی ہوگا. تو سب سے پہلے یہ جو احسان کا لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک عمل کو خوبی کے ساتھ کیا جائے اس کے لیے یہ حسن کا لفظ آتا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے جو یہ کام کر دیا بڑے حسن کے ساتھ کر دیا, بڑے خوبی کے ساتھ کر دیا, یعنی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, لہٰذا عبادت بھی مطلوب ہے حسن کے ساتھ, احسان کے درجے پر. اگر آپ کو وہ حدیث جبرائیل یاد ہو کہ جس میں انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, دین سکھانے آئے تھے آپ کے ذریعے سے امت ہو, اور تین سوالات کیے تھے اللہ کے رسول سے, جس کے جوابات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو آپ نے تینوں کو سمجھایا, اسلام کو سمجھایا, ایمان کو سمجھایا, اور جب جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا, کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو, اس کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے, یہ احساس تمہارے اندر ہو. یعنی ایسی خوبی کے ساتھ تم عبادت اللہ کی غلامی کر رہے ہو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس تو غالب ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا جس کا یہ کم از کم احساس ہو جائے کہ اس کا ہر ہر عمل اس پر نگاہ ایک ہے کہ جو کہ وہ ہے دیکھنے والی, وہ ایک آنکھ ہے کہ جو کہ دیکھ رہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی. تو تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن ترا فإنہ یرا, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ احساس ہو جائے غالب کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل میں احسان کی ڈیفینیشن, تعریف کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت, اس کی غلامی, اس کی محبت کے ساتھ, وہ احسان کے درجے پر مطلوب ہے, خوبی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ احسان کا درجہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اس کے لیے بشارت کے دی جا رہی ہے کہ احسان کرنے والوں کے لیے احسان ہے. اور اس کا ایک حسن یا احسان کا ترجمہ فقہا نے یہ بھی کیا کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے بندوں پر وہ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں وہ کم از کم 10 گنا. ایک نیکی کا جو اجر ہے, جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے, اور پھر 10 گنا سے اللہ بڑھاتے 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 700 گنا تک کر دیتا. اور پھر قرآن میں الفاظ ہے فیضاعف لہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیک عمل کو کئی گنا بڑھاتے چڑھاتے چلے جاتے. اس کی مزید وضاحت آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے, نیک عمل ہے نا صدقہ کرنا, اور وہ کتنے برابر؟ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، ایک کھجور کے برابر اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے، پالتا ہے، اور پالتے پالتے اسے اوہد پہاڑ کی طرح جو ہے وہ کر دیتا ہے، اوہد پہاڑ کے برابر، اس ایک کھجور کا جو صدقہ جس کے برابر کیا اسے اوہد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور جب بندہ روز قیامت پہنچے گا، اپنے اس عمل کا اتنا بڑا اجر، عظیم اجر دیکھے گا، تو وہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو اتنے اعمال کیے نہیں. تو اسے پھر بتایا جائے گا کہ تمہارے اس نیکی کا یہ اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھا دیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس احسان کے درجے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ نیکی کا بدلہ اسی طرح کی، یعنی نیکی ہے اور زیادہ، اور اللہ تعالی مزید جو ہے وہ مزید بھی عطا فرمائے گا. اب یہاں زیادہ کا جو تشریح ہے وہ ایک حدیث سے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے فرمائی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، کہ جو کس کو نصیب ہوگا؟ وہ نصیب ہوگا اہل جنت کو. مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کچھ نصیبوں میں شامل فرمائے. تو جنت والے جنت میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی اپنے بندوں کے لیے کہ ہاں بھائی تمہیں اور کیا چاہیے. تو اہل جنت کہیں گے بڑی حیرت سے کہ اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے جہنم سے ہمیں آزادی دے کے جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے جنت میں تمام نعمتیں ہمیں عطا نہ فرما دیا؟ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، اور کس بات کا تو پوچھ رہا ہے کہ اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ مل گیا. تو یک دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پردہ ہے کہ جو کہ اٹھائیں، اور اپنا دیدار ہے کہ جو کہ کرائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پردہ اٹھے گا اور اللہ تعالی کا دیدار ہے کہ جو کہ ہوگا کن خوش نصیبوں کو؟ اہل جنت. اور اہل جنت جتنی بھی جنت کی نعمتیں ابھی تک وہ مستفید ہو رہے تھے، وہ سمجھیں گے کہ یہ اس دیدار الہی کی نعمت سے سب جب وہ حقیقت، اس دیدار الہی کی نعمت کو جب وہ دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو وہ ساری نعمتیں جس سے وہ مستفید ہو رہے تھے وہ حقیر معلوم. اللہ تعالیٰ یہ دیدار الہی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ سورہ قیامہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے نا، الی ربھا ناظرہ، یہ خوش نصیب اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، دیدار الہی نصیب ہوگا. تو صحابہ کرام نے ایک موقع پر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کا دیدار کریں گے کیسے؟ یہ کیسے ممکن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ بالکل تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے کہ جیسے کہ تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے. کیا تمہیں چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ لہٰذا وہ جو پہلی رات کا، پہلی تاریخ کا چاند ہے، وہ دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ تو مائکروسکوپک لیول پر جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھنا مشکل نہیں ہے، بالکل وہ بالکل سامنے ظاہر و باہر ہو. بالکل اسی طرح سے تم اللہ کا دیدار کرو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دیدار الہی آج اس دنیا میں ممکن نہیں. اس مادی دنیا میں ہم ان مادی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، تو وہاں پردے کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہے رب سے. تو ایک دل میں ایک خواہش امڈی موسیٰ علیہ السلام کے کہ جس سے میں پردے کے پیچھے کلام کر رہا ہوں، لہٰذا اگر وہ رب میرے سامنے آ جائے میں اس کا دیدار کر سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب بھی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب بے شک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ براہ راست آپ میرا مشاہدہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. ولکن انظر الی الجبل، ہاں میں اپنی تجلی جو ہے وہ ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو سہ گئے اور برقرار رہ گئے اپنی جگہ پر، تو آپ میرے دیدار کا مشاہدہ وہ یعنی بالواسطہ کر سکتے ہیں، براہ راست نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا؟ فلما تجلہ للجبل ربہ للجبل، جب اللہ تعالی نے ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جالہ دکا، وہ پہاڑ تو ہو گیا بالکل ریزہ ریزہ، وخرہ موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس پورے منظر کو دیکھ. تو لہٰذا یہ جو مادی آنکھیں اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں یہ مادی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ پھر یہ پردہ ہے کہ جو کہ ہٹا دے گا، اور اہل جنت کو یہ نظارہ ہے، و زیادہ اور مزید بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. اس میں ایک تشریح یہ مفسری نے کی کہ وہ اہل جنت اللہ کا وہ دیدار کرے، اور مزید اور بھی بہت سی نعمتیں اللہ کی، جو نعمتیں جنت میں ہمیں اہل جنت کو ملنے والی ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن ہم دنیا کی نعمتوں سے کر ہی نہیں سکتے. اور یہ ہے کہ کچھ نعمتوں کے تذکرے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا کہ وہاں دودھ کی نہر جاری ہوگی، وہاں شہد کی نہر جاری ہوگی، تو اس کا کوئی ایک سینس انسان کو آج دنیا کی ان نعمتوں کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے وہ محسوس ہو جاتا ہے. لیکن ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں وہ تیار کر رکھی ہیں کہ جس میں ایک حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، حدیث قدسی میں، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو آج تک دیکھا، نہ کسی دل پر ان نعمتوں کو کوئی گمان ہوا، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں پریشان، ایسی ایسی نعمتیں کہ جو اللہ کی طرف سے. بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ اس محدود زندگی میں ان جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنا. ہم معبود نہیں بن کے بیٹھے، ہم حاکم بن کے نہیں بیٹھے، بلکہ عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے. ہم بندے بن کر رہیں، محکوم بن کے رہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ ڈھال لیں، تو پھر یہ ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ وہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. پھر فرمایا کہ ان اہل جنت کا معاملہ مزید یہ ہوگا کہ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان اہل جنت کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی نہ ذلت. یہ آگے ہم پڑھ لیں گے کہ یہ سیاہی اور ذلت کن کے نصیب میں ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیے اس دنیا میں یہ جو نیک اور اعمال بد ہیں، اس کی نورانیت اور ظلمانیت دونوں کی ہے. نیک اعمال کی نورانیت ہے، اس کی ایک اپنی روشنی ہے، اسی طرح سے اعمال بد گناہ کی اپنی ظلمانیت ہے، یعنی اس کا ایک اندھیرا ہے. آج اس دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کالے نہیں ہوتے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کالی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ سیاہی کا اظہار ہوگا، ایکسپوجر ہوگا کہاں، روز قیامت. اور تمام جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ نور بن کر جو ہے وہ وہاں پر چمکیں گے اہل جنت. جس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک ساتھی نے پوچھا، اللہ کے رسول روز قیامت تو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک پوری خلقت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گی، لیکن آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کو میں بڑی آسانی سے پہچان لوں گا، ان کے وضو کرنے سے جو اعضا چمک رہے ہوں گے ان سے میں پوری انسانی خلقت میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت نے جو وضو اچھی طرح سے کیا ہوگا نماز کے لیے، تو اس وضو کے ذریعے سے ان کے اعضا ہیں کہ جو کہ چمک رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ نیک اعمال کی نورانیت ہے، آج جو بھی میں اور آپ نیک عمل کریں گے وہ نور بن کے چمکے گا انشاءاللہ روز قیامت، اور جو بھی گناہ ہوگا اس کی ظلمانیت ہے، اس کا اندھیر پن ہے، کہ جس کا معاملہ ابھی کفار کا جو انجام ہے اس میں آگے چل کے وہ ہمارے سامنے اگلی ہی آیت میں وہ آ جائے. تو ابھی تو اہل جنت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ نہ ان کے چہرے پر کوئی سیاہی چڑھے گی اور نہ ذلت چڑھے گی، اس کیفیت سے وہ بالکل محفوظ ہو جائیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون ہے خوش نصیب؟ یہ ہیں اہل جنت، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم. اب اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا ایک مستقل اسلوب آپ نوٹ کریں گے کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہے، جہاں خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ کے بندوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، وہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ دوسرا رخ بھی ہے بندوں کا کہ جو کہ پیش کر دیتا ہے، وہ بندے کے جو اس زمین پر اللہ کی عبادت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کو جو ہے وہ ٹھوکر مارتے ماں سکتا اور اللہ کے نافرمان بن کر جو ہے وہ ابھرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ بدعمالیاں وہ کرتے ہیں. لہٰذا اب یہ ایک کمپیریزن ہے کہ جو کہ اہل جنت کے مقابلے میں اہل جہنم کا وہ آگے اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں برائیاں کمائی. دیکھیں یہی کمائی کے دن ہیں، اسی دنیا میں ہمیں جو کمانا ہے کمانا. ایک گروہ وہ ہے اہل جنت کا جو نیکیاں کما کے جاتا ہے، ایک گروہ ہے اہل جہنم کا کہ جو اس دنیا میں برائیاں کما کے جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سینس جو ہے وہ نصیب فرمائے، یہ حساسیت نصیب فرمائے. رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی تو اس کی سزا کیا ہے؟ جزاء السیئات بمثلها، تو اس کی سزا برائی کی وہ اسی برائی کے برابر، اسی کے مثل. اب یہاں دیکھیں اللہ کی رحمت کا مظہر آپ دیکھیں، اس دنیا میں ایک نیکی کا اجر کتنا؟ کم از کم 10 گنا سے 700 گنا اور مزید اللہ تعالی کی طرف سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، یہاں ایک نیکی کا اجر کئی گنا. لیکن اگر ایک بندہ یہاں کوئی ایک گنا کرتا ہے، لہذا اب گنا جو ہے وہ بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جزاء السیئات بمثلها، برائی کی جو سزا ہے وہ اس برائی کے مثل ہے، بس اس میں کوئی اضافہ اللہ اپنی رحمت سے نہیں کرے گا. جتنی برائی کی ہوگی اس کے بقدر اس کی سزا ہے کہ جو اسے وہاں مل جائے. وترحقهم ذلہ، اور یہ ہیں وہ اہل جہنم، وہ بد نصیب لوگ کہ جن کے اوپر ذلت ہے کہ جو کہ چڑھ رہے ہو. اور قرآن مجید میں جا بجا یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ بیان ہوتی ہیں. دیکھیں اصل میں اس دنیا میں یہ جو انسان کا چہرہ ہے نا، یہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ اس کو بتا دیتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے دا فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ، کہ یہ جو چہرہ ہے یہ عکاسی ہوتی ہے، یہ ایک انڈیکس ہوتا ہے انسان کے ذہن کا. جس طرح سے ایک بک کا انڈیکس ہوتا ہے نا، آپ کوئی بھی بک لیتے ہیں اس میں ایک انڈیکس ہوتا ہے، وہ پورا یعنی جو کتاب میں کیا کیا مضامین ہیں وہ سارا اس میں موجود ہوتا ہے، وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کیا کیا ہے اندر کتاب. اسی طرح سے یہ انسان کے اندر کیا پل رہا، انسان کے ذہن میں کیا سوچ ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہو رہی، کیسی کیسی برائیاں ہیں کہ جو کہ اس کے اندر پل رہی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فیس ہے کہ جس پر وہ عیاں ہو جائے گی روز قیامت. خاص طور پر جب بھی قرآن مجید میں وہ الفاظ بھی آتے ہیں نا، وجوہ یومئذ ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن پر باسی پن چھایا ہوگا، ذلت چھائی ہوگی، سیاہی وہ چڑھ رہی ہوگی، انہیں بدامالیوں کی سیاہیاں وہ ظاہر ہو جائیں گی کہ جو اس دنیا میں وہ بدامالیاں کی گئیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے مثال کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا دنیا کی زندگی میں، ایگزامس وہ دیتے ہیں، لہٰذا جن کی پیپر اچھے نہیں گئے ہوتے، یعنی ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ کے جن کے پیپر اچھے نہیں گئے ہوتے، انہیں اپنی ناکامی پہلے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیل ہو جائیں. اور بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کے پیپر بڑے زبردست گئے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اچھے رزلٹ جو ہے وہ آ جائیں گے. تو اب جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے تو اب مینجمنٹ کی طرف سے، ابھی پرنسپل کی طرف سے وہ ریزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا ہوتا، ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن آپ وہاں اسٹوڈنٹس کے چہروں پر ان کے ریزلٹس پڑھ لیتے. جن کے پیپر اچھے نہیں گئے ہوتے ان کے چہروں پر ریزلٹ ڈے کے موقع پر ہوائیاں چڑھ رہی ہوتی، وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ریزلٹ ڈے پوسٹ پون ہو جائے، یہ ریزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو. لیکن جن کے چہرے بڑے، یعنی جن کے پیپر بڑے زبردست گئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر آپ حشاش بشاش اور ایک یعنی فریشنیس ہے کہ جو کہ دیکھ رہے ہوتے ان کے، یعنی انہیں تو یقین ہوتا ہے کہ ابھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر میرے نیم کال ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وہ نقشہ ہے کہ جو قیامت کا ہے، کہ رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اور وہ نامہ اعمال وہ دینے سے پہلے، وہ پہلے ہی رزلٹ چہروں پر آیا ہوں. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ان کی برائیوں کی مثل ہی ان کی سزا ہوگی، ان پر ذلت ہے کہ جو کہ چھارے ہوئے. آج کسی مجرم کو جب رنگے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی جو پشیمانی ہوتی ہے, اس پر جو ذلت چھاری ہوتی ہے, کس طرح سے زنجیروں میں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اور اسے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہوتا ہے قید خانے کی طرف, اور یہ کہ پھانسی گھاٹ کی طرف اگر اس کے لیے پھانسی کا جو ہے وہ سزا وہ ہو جائے, کس طرح سے اس کے پاؤں لڑکھڑارے ہوتے ہیں, چہرہ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے ذلت سے. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ تو دنیا میں یہ ذلت ہے کہ جو کہ دنیا دار لوگ اس دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی سیاہی کی بات آئی, ایک سیاہی تو چڑھے گی روز قیامت بدعمالیوں کے نتیجے میں. آج بھی اس دنیا میں بھی اسی دنیا کی زندگی میں بدعمالیوں کی اور حرام خوریوں کی جو سزا ہے وہ لوگوں کی طرف سے سیاہی پھینک کر چہرے پر جو ہے وہ دے دی جاتی, آج بھی سیاہی مل دی جاتی اللہ کے نافرمانوں کے چہروں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب اللہ کی عدالت وہاں قائم ہوگی, عدل کا معاملہ ہوگا, اب آپ سوچیں کہ مجرموں کا کیا حل ہوگا, ان پر حقارت اور ذلت ہے کہ جو کہ ان کے چہروں پر چڑھ رہے ہو. ما لہم من اللہ من عاصم, اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی عاصم کوئی محفوظ کرنے والا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی جتنے بھی یہ آج شفاعت باطلہ کے عقائد ہیں کہ فلاں ہستی ہمیں بچا لے گی, فلاں ولی ہمیں بچا لے گا, فلاں پیر ہے کہ جو کہ جن کی ہم نے خدمتیں کی چادریں چڑھائیں وہ سب بچا لیں گے, سب جو ہے وہ بالکل آگے وہ موضوع آ رہا ہے کہ سب ہری جھنڈی دکھا دیں, کوئی جو ہے وہ ساتھ نہیں آئے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, اور ان کے چہروں پر جو ذلت اور سیاہی کا معاملہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے ہیں, کس سے؟ قطعا من اللیل مظلما, یعنی رات کے اندھیر ٹکڑے سے, یعنی بالکل گھٹا ٹوپ جس طرح سے اندھیرا رات میں ہو جاتا ہے, بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ رات کا جو اندھیرا ہے اس کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر چہرے پر جو ہے وہ ڈال دیا ہے, اتنے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جائے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اولئک اصحاب النار, یہ کون ہے؟ یہ ہیں وہ آگ والے. ہم فیہا خالدون, اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آج دنیا کی آگ انسان کی بنائی بھی وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تصور کیجئے کہ یہ کس آگ کی بات ہو رہی, یہ انسان کی بنائی ہوئی آگ کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ, اس کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا روز محشر کا تذکرہ آ رہا ہے, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ہاں وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب کے سب کو جمع کریں, کسی کو نہیں چھوڑیں. فرمایا کہ ثم نقول, اور پھر ہم یہ فرمائیں گے کہ للذین اشرکو, ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس دنیا میں شرک کیا اور اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا, جنہوں نے شرک کیا ان سے ہم کہیں گے مکانکم انتم و شرکاؤکم, رک جاؤ وہیں پہ, کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر, تم بھی اور جن کو تم نے شریک کیا تھا, تمہارے شرکا وہ بھی کھڑے ہو جائیں, وہیں رک جائیں اپنی جگہ پر, کہیں ہلنے کی ضرورت نہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تمہارے شرکا بھی اور تم بھی کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ شریک کرتے تھے, کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. اور فرمایا کہ یعنی مکانکم انتم و شرکاؤکم, تم بھی اور تمہارے شرکا بھی کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ, وہیں رک جائیں, ہلنے کی کوئی اجازت نہیں. فزیلنا بینہم, اور ہم ان شریک کرنے والوں کو اور جن کو شریک کیا گیا ان کے درمیان جدائی ڈال دیں. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, اور اس وقت ان کے جو شرکا ہیں کہ جن کو یہاں شریک کیا گیا تھا اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے حقوق میں, تو لہذا وہاں پر وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے شریک کرنے والوں کو, وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون, کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم, بس ہمارے یعنی اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان, ان کننا عن عبادتکم لغافلین, اور یہ کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی یقیناً غافل تھے, یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہمارے جانے کے بعد. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا حسرت ناک انجام ہوگا. اس دنیا میں جو شفاعت باطلہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں انہیں زوم باطل کیا ہے کہ بھئی وہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا اور کوئی جن کی ہم یہاں پر پرستش کر رہے ہیں وہ چاہے بدھ ہوں چاہے وہ ہستیاں ہوں نیک ہستیاں ہوں کہ جن پر پھر مزاروں پر مزار پرستی شروع ہو جاتی ہے. آج تو یہ کیفیات کس طرح سے یہ شرک کے اڈے ہیں کہ جو کہ بنا دیے گئے ان اولیاء اللہ کے جو کہ بڑی محبوب ہستیاں تھیں. اللہ سبحانہ کبھی اپنی زندگی میں یہ کوئی حکم دے کے نہیں گئے, کوئی ایسی تعلیم دے کے نہیں گئے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں. مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال یعنی کیفیت ہے آپ کے جانے کا وقت ہے اور آپ امت کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنانا. تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے, کوئی ہستی اوپر ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں, اپنی قبر کو پوجنے سے منع کر رہے ہیں, کہاں آج ہمارا یہ باطل زوم باطل پرست لوگوں کا کہ بھئی آج یہ جو بھی قبر پرستی جو مزار پرستی جو چادر چڑھانا نذرانے دینا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ ہمیں بچا لیں گی کارے گورکھ دندوں پر پردہ ڈالیں, سب بکواس, کوئی اس میں حقیقت نہیں. وہ جو بھی ہستیاں ہیں وہ اعلان برات کر دیں گی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل. اب آپ سوچیں کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے جب ہوا دینے لگیں گے, جن پر یہ ناز تھا کہ یہ ہمارے کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈال کر ہمیں جہنم سے نجات دلا کے جنت میں داخل کرا دیں گے, وہی ہستیاں ہیں کہ جو کہ ہاتھ اٹھا دیں کہ بھئی ہم تو بالکل غافل, ہم تو خود بے بس ہیں, ہم تمہاری کیا فریاد رسی یہاں پر کر سکتے ہیں, ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, اور اس دن پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ وہاں ہر نفس وہ جانچ لے گا, یا اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہر نفس وہ بخت لے گا جو بھی اس نے آگے بھیجا. ما اسلفت, اس دنیا سے جو بھی اعمال اس نے چاہے وہ نیک اعمال ہو چاہے اعمال بد ہو, لہٰذا اعمال بد کی جو وبال ہے وہ وہاں پر جانچ لے گا یا بھگت لے گا اس کا جو بھی انجام ہے, پردہ جو ہے وہ چاک ہو جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى شَرًّا يَرَى, ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل یا اعمال بد انسان نے اس دنیا میں کیے ہوں گے وہ پوری فلم کی طرح وہ چلا دی جائے گی اس کی آنکھوں کے سامنے, وہ دیکھے گا. لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نفس اس دن جانچ لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا سب پتہ چل جائے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, اور یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کون اللہ؟ کہ جو ان کا برحق مولا ہے, سچا مولا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی معبودان باطل جن کی پرستش ہوتی ہے چاہے وہ ہستیوں ہوں جن کے بدھ بنا کے پوجے گئے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ حق نہیں, وہ حق پر مبنی مولا یا کچھ بنا نہیں ہے, وہ ذات وہ اللہ کی. وَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور سب وہ گم ہو جائے گا ان سے کہ جو اس دنیا میں وہ گھڑتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, سب جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ سارے جو بھی اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی اوپر تکیہ کیا گیا اس دنیا میں, سب اعلان برات ہے. اور یہ اب آپ سوچیں کہ کیسے کیسے, یعنی یہاں تو بہت ہی وسیع مفہوم ہے, یہ صرف وہ بت نہیں ہے کہ جن کو مشرکین مکہ نے پوجا ہے, یہ بت تھوڑی تھے اصل میں, وہ تو ہستیاں تھیں کہ جو گزر گئی تھیں ان کی یاد کے لیے یہ بت ہیں کہ جو کہ بنائے گئے تھے. اور یہ ہم نے پچھلی نشست میں سمجھا کہ قوم نوح سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا. لہٰذا اصل تو یہاں پر جو اعلان برات کریں گے وہ شرکا وہ کون ہوں گے کہ جن کے بت بنا کے پوجے گئے, یا وہ شرکا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ جنہوں نے نظریاتی سطح پر گمراہ کیا, جنہوں نے عملی سطح پر انسانیت کو گمراہ کیا. آج آپ دیکھیں گمراہ کن نظریات کتنے ہیں, کوئی نظریہ یہ دینے والا ہے کہ بھئی یہ عورت جب تک باہر نہیں نکلے گی ملک ترقی نہیں کرے گا. لہٰذا یہ نظریات آج دیے گئے نا لوگوں کی طرف سے دیے گئے, لہٰذا جنہوں نے ان کی پیروی کی اور جنہوں نے یہ نظریات جو وہ گھڑے, عورت کو جو ہے وہ گھر کی دہلی سے جو ہے وہ باہر نکالا اور چراغ خانہ کو شمع محفل بنایا اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلائی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ شرکا ہیں کہ جو کہ وہاں پر پھر اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہ اللہ کے غضب کا جو ہے وہ شکار ہوں. اسی طرح سے جس نے یہ فلسفہ گڑا کہ بھئی یہ سود وغیرہ کوئی نہیں, بس یہ تو ماضی کی ساری باتیں تھیں, آج تو یہ سود ختم ہی نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ہمارا ہی معیشت کا جزو لازم ہے، کیسے اس کو ختم کریں، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی. تو اب اس طرح کے گمراہ کن نظریات دینے والے جو بھی شرکا ہیں وہاں پر وہ بے بس ہوں، ان کے جو بھی نظریات کو قبول کرنے والے ہوں گے وہ سب بے بس ہوں اور اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہوں. جس نے بے حیائی کے لیے جو ہے وہ نظریات کو عام کیا، اور یہ ہے کہ وہ فلمیں، ڈرامے، پوری فلم انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی کر دی، کس طرح سے جو ہے وہ جسم فروشی کر کے اور یہ بے حیائی پورے معاشرے میں پھیلائی، یہ سارے باطل نظریات، یہ سارے شرکا اور ان کے جو بھی ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، سب بے بس جب وہ اللہ کے حضور وہ کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت وہاں پر قائم ہوگی. اور یہ ہے کہ پھر وہ عدل کا معاملہ ہوگا اس دن سے پہلے پہلے. یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے ان آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روش کو سدھارنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. اپنے گھروں سے جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہیں، جتنے بھی بدعمالیوں کی کیفیات ہیں، ساز و سامان ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور رہنے اور اس سے محفوظ کرنے کی ہمیں اپنے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.